ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो। ऐ शहीदो तुम हयात हो, ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين، في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. على سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عزیزان محترم، قرآن کریم کی 33ویں سورہ، سورہ احزاب، اور اس کی 23ویں آیت ہے جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اور اس آیت کا جو مفہوم ہے اور اس آیت کا جو مطلب ہے اس سے آپ کے اذہان یقیناً واقف ہیں. قرآن کریم میں خود ایمان کو اور صاحبان ایمان کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، اور خود ایمان پر باقی رہنا، ایمان لے کر آنا، اس کی تمام شرائط کو مکمل کرنا خود ایک دقت طلب کام ہے، مخصوصاً اس زمانے میں کہ جس میں ہم جس کو زمانۂ غیبت کبریٰ سے تعبیر کرتے ہیں. اور روایات کا اگر مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے سرسری سا، تو اس میں بعض روایتوں نے بیان کیا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ایسا ہوگا کہ گویا ایک دہکتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ پہ رکھنا، کہ ایک دہکتا ہوا انگارہ یقیناً ہاتھ پہ رکھنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے کہ ایک انسان دہکتا ہوا انگارہ ہو، جو شدت سے دہک چکا ہو، لال ہو چکا ہو، سرخ ہو چکا ہو، اور کوئی انسان اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھے، یقیناً ایک دشوار کام ہے. خود ایمان پر عمل کرنا، ایمان پر باقی رہنا ایک دشوار کام ہے، یعنی اس کے لیے ایک مردانگی چاہیے، ایک جوان مردی چاہیے، ایک شجاعت چاہیے، ایک ہمت چاہیے کہ انسان ایمان پر عمل پیرا ہو. لیکن خود خداوند عالم نے اس آیہ کریمہ میں، جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، ایک اور خصوصیت بیان کی کہ جس کے لیے زیادہ بڑی شجاعت، شہامت اور ہمت چاہیے، اور مومنوں کے درمیان میں سے بیان کیا کہ ہر مومن اس چیز پر عمل نہیں کر سکے گا. توجہ کیجئے گا، ایک عام انسانوں کی نسبت خود مومنوں کا درجہ بڑھ گیا. ایک عام انسان ہے اور ایک مومن انسان ہے. مومن انسان وہ ہے جو زحمات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو مشکلات میں آتا ہے، مشکلات کو اللہ کی خاطر گزارنے کا سلیقہ اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، مشکلات سے گھبراتا نہیں، ڈرتا نہیں، آگے کی طرف بڑھتا ہے. یقیناً ایسی خصوصیات کے حامل شخص کو آپ کہیں گے کہ بہت باہمت ہے. مگر اسی گروہ کے درمیان سے خدا نے کہا نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ان کے درمیان رہتے ہوئے ممتاز نظر آئیں گے، وہ کون ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، کہ دیکھو مؤمنوں کے درمیان میں سے بھی کچھ ہوں گے جو مرد ہوں گے، ان کی مردانگی کی خصوصیت کیا ہے؟ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، جو کچھ انہوں نے خدا سے عہد و پیمان کیا تھا اپنی پوری زندگی تک اس عہد و پیمان پر باقی رہے۔ صدقوا ما عاهدوا الله علیہ ومنهم من قضى نحبه، یہ ایک گروہ ہے، ایک شخص نہیں ہے، ایک فرد نہیں ہے، بلکہ ایک گروہ ہے۔ یہ مؤمنوں کے درمیان میں سے ممتاز شخصیات کا گروہ ہے کہ ومنهم من قضى نحبه، کہ ان میں سے کچھ کا وقت آ گیا، وہ صداقت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ومنهم من ينتظر، جس کا مصداق آپ ہیں، ومنهم من ينتظر، اسی گروہ مؤمنین میں سے کہ جو رجال ہیں، مرد ہیں، مؤمنوں کے درمیان میں سے مرد ہیں، جن کو خدا، آپ توجہ کیجئے گا، جن کو خدا مردانگی کی سند دے وہ کتنے بڑے مرد ہوں گے، جن کو خدا ایمان کے دائرے میں آ کر کہے کہ یہ مرد ہیں، خداوند عالم کہتے ہیں یہ گروہ ہے۔ بس منہم من قضا نحبہ، ان میں سے کسی کا وقت آ گیا، اسے صداقت کے ساتھ عمل کیا، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ ومنہم من ینتظر، اور ان میں سے ایک باقی ہیں، ابھی اس گروہ کے افراد باقی ہیں، یہ گروہ ختم نہیں ہوا، اس کے افراد باقی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وما بدلوا تبدیلا، یہ منہم من ینتظر پر اس وقت پورا اتر پائیں گے کہ جب یہ اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ جو خداوند عالم سے انہوں نے عہد و پیمان لگایا تھا، ان کا جانے والا عزیز چلا گیا، اس کے جانے سے ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی، وہ جانے والا چلا گیا، اس کے جانے کے باوجود انہوں نے جو عہد و پیمان مل کر خدا سے کیا تھا، اس جانے والے کے جانے کی وجہ سے ان کے اندر نہ فقط سستی نہیں آئی، بلکہ یہ اپنے اسی عہد و پیمان پر باقی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں، جب ہم کسی شہید کا تذکرہ کرتے ہیں، اب یہاں پہ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور آپ لوگوں کی سماعتوں پر حوصلہ کرتے ہوئے، آپ کے افہام پر حوصلہ کرتے ہوئے بات کروں گا، کہ یقیناً جب خداوند عالم انبیاء میں درجات بیان کرتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ ہم نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، تمام انبیاء ایک درجے کے نہیں ہیں، حالانکہ 1,24,000 انبیاء کا مقصد ایک ہے، بقول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، کہ اگر تمام انبیاء کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا جائے آن واحد میں، تو ان کے درمیان رتی برابر اختلاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کا مقصد خدا ہے، سب کا سب کا پیغام ایک ہے، کبھی ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ لیکن انہی 1,24,000 انبیاء کے، جن کا پیغام ایک ہے، مقصد ایک ہے، خداوند عالم کی وحدانیت کو پھیلانے کے لیے، اس کی معرفت عطا کرنے کے لیے تمام انبیاء، انہی انبیاء میں خدا نے درجات رکھے۔ ہر نبی ایک درجے کا نہیں ہے، ان میں سے خدا نے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا، کسی کو مختلف درجات عطا کیے۔ اولو العزم پیغمبر 1,24,000 انبیاء میں سے فقط 5 ہیں۔ بس اگر خداوند عالم ایک پیغام کے حامل، ایک مقصد کے حامل انبیاء کے درمیان فضیلتوں کے معیار رکھتا ہے، تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً راہ خدا میں ہونے والے شہداء کے درجات بھی مختلف ہو سکتے ہیں۔ راہ خدا میں شہید بہت سارے لوگ ہوں گے، مگر شہداء کے درجات مختلف ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک شہادت عمومی شہادت ہے۔ اب اس عمومی شہادت کو بیان کر دوں، یعنی ایک ایسی شہادت ہے کہ جب انسان بظاہر اپنے ارادے اور اختیار سے کسی ایسے راستے کا انتخاب نہیں کرتا کہ اس کا انجام شہادت تک پہنچنا یقینی ہو، لیکن اس کو پھر بھی شہادت آ کے مل جائے، ٹھیک ہے، یہ شخص راہ خدا میں مارا گیا، درجات ہیں۔ اور یہ قرآن کی آیت پڑھی گئی کہ جو راہ خدا میں مارا گیا اس کو مردہ نہ کہنا، یقیناً اس آیت کا مصداق ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے ارادے اور انتخاب سے آگے بڑھتا ہے، اپنا ارادہ کرتا ہے، اپنے ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اس راستے کا انتخاب کرتا ہے کہ جس راستے میں اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ شہادت تک پہنچے گا۔ تو کون سی شہادت کی افضلیت ہے عزیزوں؟ یقیناً جس نے انتخاب کیا۔ جب کسی شہید کی گفتگو آتی ہے تو یقیناً ان دو چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، شہداء عند اللہ درجات رکھتے ہیں, لیکن وہ شہید جو آگاہی کے ساتھ بڑھے, وہ شہید جو شعور کے ساتھ بڑھے, جو سعید بھائی کی خصوصیت یہ ہے کہ فقط خود شعور کے ساتھ آگے نہیں بڑھے, اپنے حلقہ احباب کو شعور دیتے ہوئے آگے بڑھے, اپنے حلقہ احباب کے شعور کو, شعوری سطح کو بلند کرنے کے لیے آخری سانس تک آپ نے کوششیں انجام دی. اس اعتبار سے آپ سعید ہیں کہ آپ نے جس راستے پر قدم رکھا تھا وہ راستہ خداوند عالم کی معرفت کا راستہ تھا. درود بھیجو محمد علیہ محمد پر. بس اس آیت کریمہ میں عزیز و خدا نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جو چلے گئے انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ایسی مجلس میں, ایسی محفل میں معمولاً جو سروکار ہوتا ہے مَنْ يَنْتَظِرُ والوں سے ہوتا ہے, کیونکہ جس کا وقت آیا وہ چلا گیا, وہ عند اللہ اپنے درجات کو رکھے ہوئے ہے, اس کے کیا درجات ہیں خدا جانتا ہے, لیکن اس سے پیغام جو ملتا ہے وہ منہم من ينتظر کو ملتا ہے کہ دیکھو تم ابھی حالت انتظار میں ہو. لیکن آیت کا اگلا ٹکڑا کہہ رہا ہے کہ اپنی حالت انتظار کو چیک کرتے رہو. وما بدلو تبدیلا کے ساتھ وما ينتظر کا فائدہ ہے. وما بدلو تبدیلا یعنی اپنی جو عہد و پیمان ہیں ان عہد و پیمان سے پیچھے تو نہیں ہٹ گئے, اپنے کیے ہوئے عہد و پیمان میں کہیں کوئی آسائش والا راستہ تو نہیں نکال لیا. عزیزو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے وَمَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں, اول اسلام سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ میں لوگ تو تھے مگر لوگوں کی اکثریت تھی کہ جو تبدیل ہو گئی تھی. مثلا اسلام کی ابتدائی زمانے میں لوگوں کو شہادت کا بڑا شوق تھا. رسول اللہ کے زمانے حیات میں لوگ شہادت کے عاشق تھے, شہادت کے لیے آگے بڑھا کرتے تھے, جہاد کیا کرتے تھے اپنے نفسوں سے, اپنے مال سے, تمام چیزوں سے جہاد کیا کرتے تھے. مگر رسول اللہ کے بعد آپ کو مسلمانوں کے درمیان یہ حالت جہاد تھوڑی سی ماند پڑتی ہوئی نظر آئے گی. یہی جہاد کا جذبہ, یہی جہاد کا شوق اپنے راستے سے یا ماند ہوتا ہوا نظر آئے گا یا اپنے راستے سے ہٹتا ہوا نظر آئے گا. اس چیز کی اہمیت تھی کہ دیکھو تم انتظار میں رہنا, تم اس گروہ کے باقی ہو, تم اس گروہ کے لواحقین میں سے ہو, پسماندگان میں سے ہو, مگر تمہاری ارزش اس وقت باقی رہے گی جب تم تبدیل نہیں ہوتے. کیا مطلب؟ یعنی اپنی زندگی کو اسی روش پر چلاتے ہو کہ جس روش کا تم نے خدا سے وعدہ کیا. اچھا تو انسان کا خداوند عالم سے وعدہ ہے, ایک وعدہ عمومی ہے. اس آیہ کریمہ میں جو وعدہ ہے ظاہراً جس کو بیان کیا گیا یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کو انسان نے بڑھ کر خدا سے کیا. ایک عمومی وعدہ ہے. کون سا وعدہ؟ سورہ یاسین کی آخری آیات, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی وہذا صراط مستقیم. عمومی وعدہ ہے, اور یہاں پر خداوند عالم یا بنی آدم کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. یہاں پہ خداوند عالم نے مسلمانوں کو, مومنوں کو مخاطب قرار نہیں دیا. یہاں پہ خدا کہہ رہا ہے کہ میرا ایک عمومی وعدہ ہے. یہاں پر علماء نے اس کو بیان کیا کہ جو کہا گیا الم اعہد الیکم یا بنی آدم, ظاہراً اس سے مراد فطرت انسانی ہے کہ خداوند عالم انسانی فطرت کو متوجہ کر کے کہتا ہے کہ اے آدم کی اولاد, کیا تو نے مجھ سے عہد نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تجھ سے عہد نہیں لیا تھا کہ تو بندگی نہیں کرے گا سوائے میرے کسی اور کی, یعنی شیطان کی بندگی میں نہیں جائے گا؟ یہ عمومی عہد ہے جس کو خدا نے لیا. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر علماء نے بیان کیا کہ یہ وہ عہد ہے جس کو انسان نے آگے بڑھ کے خدا سے کیا. یعنی گویا علماء نے بیان کیا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر اپنے پیغامات کو رکھا, اپنے کاموں کو رکھا, اور ان کاموں اور پیغامات کو رکھنے کے بعد کہا کہ کون ہے کہ جو ان کاموں کو آگے بڑھ کے اٹھانے والا ہے, اور چند لوگوں نے آگے بڑھ کے ان کاموں کو اٹھانے کا حوصلہ کیا. اب پھر ان لوگوں نے آگے بڑھ کر جب حوصلہ کیا تو اپنے اس وعدے کو نبھایا, کب تک؟ جب تک کہ ان کی موت کا وقت نہیں آ گیا. درود بھیجو محمد علی محمد پر. کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم رہ گئی, انشاءاللہ سوا چھ تک میں کوشش کروں گا یا اسے کچھ پہلے ختم کر دوں. بہت ساری باتوں کو چھوڑتا ہوا تیزی سے آگے نکلوں گا, جو مطلب کی بات ہے وہاں تک آ جاتی ہیں. چونکہ میں نے کہا ایسی مجلسوں کے اندر جو اصل کام ہوتا ہے یا ہونا چاہیے وہ منہم من ينتظر سے ہونا چاہیے, یعنی جو اس گروہ کے لوگ ہیں جن کے درمیان سے ایک جانے والا چلا گیا. یہ پیغام ہے عزیزوں, شہید سعید کہ جن کا نام بھی سعید تھا, جن کا کام بھی سعادت مندانہ تھا, اور ان کا انجام بھی سعادت مندانہ ہوا. کہ خداوند عالم نے ان کو شہادت جیسے عظیم رتبے پر فائز کیا. عزیزو میں نے عرض کیا تھا کہ شہداء میں درجات ہیں. شہید سعید حیدر کی خصوصیت یہ قرار پائی کہ آپ نے جس راستے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں جانے کا عہد و پیمان کیا وہ راستہ بھی معرفت کا راستہ تھا. آپ اہل قلم تھے, آپ نے اپنے قلم کے ذریعے سے معاشرے کو بیدار کرنے کی کوششوں کو شروع کیا. اور آپ نے ابھی محترم مولانا جناب ڈاکٹر عقیل موسیٰ کی زبانی مختصر سنا, لیکن آپ کو اندازہ تھا اور اندازہ ہوا مزید کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی علمی کوششوں کے لیے وقف کر دی. تھوڑا سا جو آیت پڑھی اس کو اگر شہید سعید پر منطبق کروں تو وہ یہ کہ شہید سعید نے اگر عہد کیا خداوند عالم سے کہ پروردگار میں ان لوگوں میں سے قرار ہونا چاہتا ہوں کہ جو تیری معرفت تک لوگوں کو پہنچائیں گے, تو شہید اپنی آخری زندگی کے آخری روز تک اس وعدے پہ کاربند رہے. آپ کی اپنی شہادت جس جگہ پہ ہوئی آپ اپنے علمی کام کے لیے ہی گئے ہوئے تھے, اپنے کاموں کی انجام آوری کے لیے آپ وہاں گئے ہوئے تھے اور آپ کی شہادت ہوئی. انہوں نے عہد کیا خداوند عالم سے کہ پروردگار جب میں نے تجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ میں لوگوں کی ذہنی سطح کو, فکر کو ارتقا دینے کے لیے اپنی کاوشوں کو انجام دوں گا, تو پروردگار میں اس عہد کے اندر ایک چیز اور شامل کرتا ہوں اور وہ یہ کہ میں سطحی طور پر ان کی فکروں کو بلند کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, ان کی فکروں کے لیے ایسے افکار لاؤں گا جو افکار بھی ناب ہوں گے. اور شہید سعید کے کاموں کے اندر آپ نے ملاحظہ کیا اس چیز کا, سعید بھائی کے کاموں کے اندر جن کتابوں کو انتخاب کیا گیا, یعنی کتابیں ایسے ہی اتفاقی طور پر انتخاب نہیں کی گئیں, ان کے پیچھے غور و فکر کیا گیا. شہید سعید نے اپنے کاموں کو جن کاموں سے آگے بڑھایا ان میں یا آپ کو شہید باقر الصدر کے افکار ملتے ہیں یا شہید مرتضی متحری کے افکار ملتے ہیں, دونوں وہ شخصیات ہیں جو اس دور کی قد آور شخصیات ہیں. شہید باقر الصدر کے بارے میں آپ سب واقف ہیں کہ ان کی کتابیں ریفرنس کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں دنیا کی مختلف یونیورسٹیز کے اندر. اور شہید باقر الصدر وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی جوانی میں, علماء بیٹھے ہیں میری تصحیح کر دیجیے گا اگر غلط ہوا ہوں تو, ابتدائی جوانی میں اجتہاد کی منزل کو حاصل کر لیا تھا. شہید صدر ان قداور شخصیات میں سے ایک شخصیت. اور شہید مرتضی متحری کے بارے میں امام خمینی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں کہ امام خمینی جیسی شخصیت آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جس نے کبھی مبالغے سے کام نہیں لیا, کبھی کسی کی شخصیت کو بلا وجہ میں پروموٹ نہیں کیا, آپ نے شہید مرتضی متحری کی شہادت کے بعد کہا کہ شہید مرتضی متحری کے تمام آثار بلا استثناء اسلامی ہیں. عزیزو یہ بہت بڑی سند ہے, یہ بہت بڑی سند ہے. امام خمینی جیسی عظیم شخصیت شہید مرتضی متحری کے لیے کہے کہ آپ کے آثار, جتنے آثار ہیں, جتنی آپ کی کتابیں, جتنی آپ کی تقاریر ہیں جو چھپی ہوئی ہیں, جو موجود ہیں کتابوں کے اندر موجود ہیں, بلا استثناء اسلامی ہیں. عزیزو یہ جملہ عام انسان کہے تو شاید اس کی اتنی قیمت نہیں بنتی, اگر اس جملے کو امام خمینی کہیں بلا استثناء تو بہت اہمیت ہے اس جملے کی. شہید مرتضی متحری کی فکر کی گہرائی ہے. اور ہمارے جو بزرگ علماء ہیں اور طالب علم دوست افراد ہیں اور ہم خود بھی بیان کرتے ہیں اور ہم نے اس چیز کو مشاہدہ کیا ہے, آج بھی شہید مرتضی متحری کی کتاب پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتاب آج کے زمانے میں لکھی گئی. آج بھی شہید مرتضی متحری کی فکر زندہ فکر ہے, حالانکہ کئی سال ہو گئے, کم سے کم 35-36 سال اس شہادت کو ہو چکا مرتضی متحری کی. شہید سعید نے خداوند عالم سے وعدہ کیا, پروردگار معرفت کی طرف لے کر آنے کی کوشش کروں گا لیکن معرفت میں بھی اعلیٰ افکار کے ساتھ, اور شہید اس پہ کاربند رہے. بس عزیز و خداوند عالم نے انسانوں سے ایک عہد لیا, انسانوں نے آگے بڑھ کر عہد کیا. میں اور آپ منتظر ہیں, جو چیز مجھے اور آپ کو اس جلسے سے, اس مجلس سے دیکھنی ہے وہ یہ کہ کہیں ہم تبدیل ہونے والوں میں سے تو نہیں ہیں, کیونکہ متاسفانہ افسوس کے ساتھ یہ چیز صدر اسلام سے ہمیں نظر آتی ہے. کسی بھی انقلاب کو آپ جا کر اٹھا لیجئے, اسلامی انقلابوں کے درمیان بات کروں گا, آپ کو نظر آئے گا کہ ابتدائی انقلاب کے لوگ جو انقلاب میں شامل تھے ذوق و شوق کے ساتھ شامل تھے, قربانیوں کے جذبے سے سرشار تھے, مختلف کاموں کو آگے بڑھ کر اپنے اپنے کندھوں پر لیا کرتے تھے, ایک زمانہ آتا ہے کہ ان میں سے اکثریت اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتی ہے. رسول اللہ کے زمانے سے آپ نگاہ دوڑانا شروع کیجئے, آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اللہ کے ساتھ کتنے افراد تھے جو انقلابی تھے, انقلابی افکار کے ساتھ جنہوں نے قدم رکھا میدان میں, قربانیاں دیں, جانیں دیں, مگر رسول اللہ کی رحلت کے ساتھ ہی آپ کو نظر آیا کہ وہ انقلابی رنگ کم پڑتا چلا گیا. کتنا کم پڑتا چلا گیا کہ امام علی جیسا عظیم انسان رسول اللہ کے بعد اس عالم غربت میں پہنچا کہ جو فاتح خیبر ہے اس کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، انقلابی افراد کی وہ انقلابیت بیٹھتی چلی گئی، منہم من ینتظر، یہ انتظار میں تو تھے مگر تبدیلی کے ساتھ۔ عزیزوں، آپ کے ذہنوں کو اتنی دور لے جا کے نہیں الجھاتا، اس صدی میں جو اس انقلاب کو میں نے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس انقلاب کے اثرات کو اپنی سرزمین پہ دیکھا، اور یہ رضویہ تو وہ مسجد ہے کہ جہاں اس انقلاب کی بڑی کوششیں ہوئی ہیں، اس رضویہ کی اس امام بارگاہ سے بہت کام انجام پائے ہیں، یہاں کئی جلسے جلوس بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، شہید عارف حسین الحسینی کا پہلا استقبال بھی ظاہراً جو مجھے یاد ہے اسی مسجد اسی امام بارگاہ میں ہوا تھا پہلا استقبال، اور بہت چیزیں یہاں پہ ہوئی تھیں۔ لیکن ہوا کیا، انقلاب کے بعد خود ایران کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا انقلاب کی قد آور شخصیات کے جن کا نام انگلیوں پہ گنا جاتا تھا، کیا ہوا، تبدیلی کے مرحلے سے گزر گئے، افکار میں تبدیلی، فکر میں تبدیلی، عمل میں تبدیلی، یعنی تھوڑا سا سستی آ گئی، تھوڑا سا تھکاوٹ آ گئی، تھوڑا سا چیزوں سے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بعض وہ افراد جو اس انقلابی کاوش کے اندر شریک تھے ان کو ہم نے چند سالوں پہلے دیکھا کہ وہی افراد فتنے کے سربراہ بن گئے، انہی افراد کو دیکھا۔ عزیزوں، یہ بہت بڑا پیغام ہے، خدا ان عالم کہہ رہے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ، کہ دیکھو وہ ایک گروہ ہے اس میں حالت انتظار میں رہنے والے، مگر ان کی شرائط، ان کی خصوصیات کیا ہوں گی، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ تبدیل ہونے والے نہیں ہوں گے۔ اور اس جیسے افراد بھی موجود ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ جیسی شخصیت کے سامنے امام علی جیسے افراد تھے، ابو ذر جیسے افراد تھے، سلمان جیسے افراد تھے کہ جنہوں نے اپنی انقلابیت کو، اپنی اسلامیت کو باقی رکھا تھا، اور آج کے دور میں بھی موجود ہیں۔ آپ نے سنا کہ جب یہ فتنے کی ہوائیں چلنا شروع ہوئیں ایران کے اندر آخری انتخابات کے اندر، اور بہت سارے افراد، میں نے پھر بیان کیا، میں چھپے ہوئے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، قد آور شخصیات کی طرف سے مسائل شروع ہوئے، تو رہبر نے آ کر ایک بیان دیا، اور رہبر کے اس بیان کو آپ اثرات سمجھتے ہیں، اس کو مزید غور و فکر کیجئے گا۔ رہبر نے آ کر ایک بیان دیا، کہا کہ میں ڈپلومیٹک انسان نہیں ہوں، میں ایک انقلابی ہوں۔ رہبر نے کہا میں تبدیل ہونے والا نہیں ہوں، یہ زمانے کے حالات کی تبدیلی مجھ کو تبدیل نہیں کر سکتی، میں نے امام خمینی سے انقلاب کا سبق پڑھا ہے، کہ جس طرح رسول اللہ کے بعد امام علی نے کہا کہ زمانے کے حالات تبدیل کر دو، میرے گلے میں رسی ڈال دو، تبدیل نہیں کر سکتے، میں نے رسول سے سیکھا ہے، میں تبدیل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابو ذر نے کہا تبعید کرنا ہے کر دو، مجھے شہر رسول سے نکالنا ہے نکال دو، تبدیل نہیں کر سکتے، تم تبعید کر سکتے ہو تبعید کر دو، جلا وطن کر سکتے ہو کر دو، لیکن مجھے میرے عقیدے سے نہیں ہٹا سکتے۔ اسی طرح عزیزوں، منہم من ینتظر میں ارزش اس کی ہے کہ جو اپنے اس عہد و پیمان پر، جو عہد و پیمان خدا سے کیا ہے اس کے ساتھ باقی رہتا ہوا چلے، اور ومنہم من قضا نحبہ تک پہنچ جائے۔ درود بھیجو محمد علی محمد۔ اور عزیزان محترم، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عہد کی پابندی ہے اس کی ارزش کتنی ہے، ہمیں روایات نے سکھایا، روایات نے بتایا کہ دیکھو کسی کی کثرت نماز اور دوسری عبادات کی طرف توجہ نہ کرنا، ایک شرط کے ساتھ، کب توجہ نہ کرنا، اگر وہ اپنے عہد کا اور وعدے کا سچا نہ ہو، اگر وہ اپنے عہد اور وعدے کا سچا ہے تو اس کی نماز کی اہمیت ہے یقیناً، لیکن اگر وہ اپنے عہد کا سچا نہیں ہے تو وہ اس کی نماز کی اکثریت، نماز کی کثرت کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا، جو کہ روایت آگے بیان کرتی ہے، اس کو سادہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ کیوں اس لیے کہ اس کو ممکن ہے عبادت کی عادت پڑ گئی ہو، اور سادہ الفاظ میں، معذرت کے ساتھ بہت عامیانہ جملہ استعمال کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہن میں فوراً سے بات بیٹھ جائے، ممکن ہو اس کو عبادت کا چسکا پڑ گیا ہو، اس وجہ سے عبادت کرتا ہو، فقط اس وجہ سے عبادت کرتا ہو۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ یہ واقعی صاحب عبادت ہے تو کیا دیکھو، اس کے وعدے کو دیکھو، اس کے عہد کو دیکھو، اس کی امانت داری کو دیکھو، اس کی سچائی کو دیکھو۔ اگر یہ عہد کا پکا ہے، امانت دار ہے، زبان کا اور عمل کا سچا ہے تو پھر اس کی نمازوں میں اثر ہے، ورنہ پھر اس کی نمازیں کیسی ہیں، فویل للمصلین والی، کہ نماز ہے مگر خدا کہتا ہے فویل، ہلاکت ہے، کس کے لیے، شراب خور کے لیے، وہ تو ہے لیکن کس کے لیے، فویل للمصلین، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، کیوں، کیونکہ اس کی نماز کا اثر اس کے کردار پہ نہیں آ رہا، اس کی زندگی کے اندر عہد و پیمان نہیں آ رہا۔ عزیز و شہید اور شہادت اور شہدا کا پیغام یہی عہد کی پاسداری ہے، ہمارا اب جو جمع ہوئے ہم کیا پیغام دینے جمع ہوئے؟ یہ پیغام دینے جمع ہوئے کہ اے برادر عزیز سعید، ہمیں آپ سے الفت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ کیوں الفت ہے، کیوں محبت ہے؟ آپ میں سے بہت سارے افراد جو یہاں جمع ہوئے یقیناً خاندانی رشتہ داری نہیں ہے شہید سعید کے ساتھ، آپ کا خاندانی تعلق نہیں ہے، ایمانی تعلق ہے۔ ایمانی تعلق کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آپ نے شہید سعید کے اندر ایک کردار کی بلندی کو دیکھا، اس کردار کی بلندی کو خراج عقیدت پیش کرنے آج یہاں آئے، لیکن کردار کی بلندی کو خراج عقیدت وہ پیش کرنے کا حق ہے جو وہ خود اس کردار تک پہنچنے کی کوشش بھی کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ بس یہ پیغام ہے آج کے اس جلسے کے عزیزان محترم، اگر انسان نقض عہد کرے تو خدا وند عالم کی بارگاہ میں سخت ترین عذاب اور سخت ترین مشکلات۔ سورہ مبارکہ توبہ کی 75ویں سے لے کر 77ویں تک آیا، 75 سے 77 تک کی آیات ہیں، بس اس کو آپ کے سامنے بیان کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ خدا وند عالم ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے کہ جس نے عہد و پیمان کیا اور اس کے بعد عہد و پیمان کو توڑا، اور اس کے عہد و پیمان کو توڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا۔ خدا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے عہد کیا۔ کیا عہد کیا؟ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْمُصْلِحِينَ۔ انہوں نے خدا سے عہد کیا، اے پروردگار ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب اس عہد کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزو یہ عہد انسان، مخصوصاً چونکہ تنظیمی برادران بھی یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے لمحہ فکریہ کے طور پہ اس کو بیان کر رہا ہوں، تذکر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، یعنی جس وقت تک کوئی ذمہ داری نہیں تھی خدا وند عالم کی بارگاہ میں سوچا کرتے تھے کہ پروردگار اگر یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آ گئی بطور احسن ادا کریں گے، پروردگار اگر تو نے ہمیں کسی قابل بنا دیا تو ہم لوگوں کو امام عصر کی جانب متوجہ کروانے والوں میں سے بنیں گے۔ ان میں سے لوگوں نے آگ ومن ہوں، لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے، من عہد اللہ، جنہوں نے خدا سے عہد کیا، لائن آتانا من فضل، اگر خدا نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا، لنصدقن ولنکونن من المصلحین، ہم یقیناً خدا کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں گے۔ اب یہ خرچ کرنا علماء کہتے ہیں فقط مال نہیں ہوتا، اپنی توانائی کو خرچ کرنا بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، اپنے وقت کو خرچ کرنا بھی خرچ کرنا ہوتا ہے، یعنی عہدہ ملنے سے پہلے، کوئی مقام ملنے سے پہلے خدا سے عہد و پیمان کیا، پروردگار اگر یہ ذمہ داری مجھے مل جائے میں اس طریقے سے انجام دوں گا، یعنی خدا سے وعدہ کیا۔ اب جب خدا نے عطا کیا، اگلی آیت، فلما آتاهم من فضله، اب جب خدا نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا تو کیا ہوا، بخلوا به، اب کنجوسی پر اتر آئے۔ جس وقت کو خدا کی خاطر دینے کا، جس اخلاص کو خدا کی خاطر خرچ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس میں کنجوس ہو گئے، وتولوا، منہ پھیر لیا، وہم معرضون، اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، یعنی خدا کو بھول گئے کہ گویا کسی سے انہوں نے اس عہد کو مانگا تھا، انہوں نے کسی سے اس جگہ کو مانگا تھا، انہوں نے کسی سے اس مسئولیت کو مانگا تھا، یہ کہہ کے مانگا تھا پروردگار تیری راہ میں آگے بڑھیں گے۔ اب جب ایسا ہوا عزیزوں کہ خدا نے ان کو عطا کر دیا اور انہوں نے اپنے عہد کا نقض کیا، اب خدا وند عالم آگے بیان کرتا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جب انسان خدا سے لگائے ہوئے عہد کو توڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں نفاق جڑ پکڑ جاتا ہے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهَ مَا وَعَدَهُ۔ کیوں ان کے دلوں میں نفاق آ گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا سے عہد لیا تھا، خدا کو عہد دیا تھا، خدا سے کہا تھا خدا یا یہ عہدہ دے دے، یہ مسئولیت دے دے، یہ ذمہ داری دے دے، یہ کام دے دے، ہم اس کو بطور احسن انجام دیں گے۔ جب خدا نے عطا کر دیا، بخلو، اب خیانت کرنے لگے، اب کنجوسی پر اتر آئے، اب خدا کی خاطر اخلاص میں کمی کرنے لگے۔ کنجوسی کے متعدد معنی ہیں، وقت کو کم کر دیا، اخلاص کو کم کر دیا، اب پہلے لوگوں کے ساتھ تواضع سے پیش آتے تھے، عہدہ ملنے کے بعد گردن اکڑنا شروع ہو گئی، بخلو پہ آ گئے۔ اب جب اس منزل پر آئے تو کیا ہوا، خدا وند عالم نے کہا نفاق جڑ پکڑ گیا دل کے اندر، فَآقَبَهُمْ، ان کے کام کا نتیجہ ہے یہ، فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کب تک، إِلَى يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ، اللہ اکبر، جب تک خدا سے ملاقات نہیں ہو جاتی اس وقت تک بحالت نفاق میں رہیں گے۔ کیوں ان کے اوپر یہ ہوا، بما اخلف اللہ، اس لیے کہ انہوں نے کسی عام انسان سے خلف وعد نہیں کیا، انہوں نے خدا وند عالم سے خلاف وعدہ کیا، انہوں نے خدا سے وعدہ کر کے وعدہ توڑا ہے، انہوں نے خدا کو جب جھٹلایا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ عزیزوں، نوجوان دوستوں، بس آخری 5 منٹ، ہم اور آپ جن ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں، ان ذمہ داریوں کو انجام دیتے ہوئے واقعی اپنے اندر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، شہید سعید نے جتنی زندگی گزاری، جتنے جلسات میں آئے، جتنی گفتگو اور تقاریر انجام دیں، اگر ان سب کا خلاصہ آپ جمع کریں گے تو آپ کو چند چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ کی راہ میں اخلاص، شعور، بصیرت۔ بصیرت کے ساتھ آگے بڑھو، شعور کے ساتھ آگے بڑھو۔ یہ جملہ یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، اس بینر پہ لکھا ہوا ہے، اور بہت خوبصورت عکاسی کی ہے انہوں نے کہ جس طرح دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر ہم پاکستان کے اندر شیعوں کی حالت کو دیکھیں تو ہماری وہی حالت ہے جو دنیا کے عام مسلمان کے اندر ہے۔ دنیا کا عام مسلمان اس وقت اپنے مراسم کو، مناسک کو انجام دے رہا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ پچھلے سال منا کے اندر ہزارہا مؤمنین خدا کی بارگاہ میں جانے والے زائر شہید ہو گئے، کس نے پلٹ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس سال مسلمانوں کے بعض گروہوں پر پابندی لگا دی گئی، کس نے پلٹ کر پوچھا؟ عام مسلمان ہیں، بے بصیرتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید یہ وہی چیز ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو لوگوں نے اشکبار آنکھوں سے امام حسین کو ودا کیا تھا، ساتھ دینے پہ نہیں تیار ہو رہے تھے۔ یہ بے بصیرتی تھی لوگوں کی، بے بصیرتی تھی کہ مکے میں لوگوں نے روتے ہوئے ودا کیا، بے بصیرتی تھی عزیزوں کہ جب قافلہ لٹا ہوا کوفے میں آیا ہے تو بیویوں کے برہنہ سر کو دیکھ کر لوگ رو تو رہے تھے مگر اس وقت بھی آگے بڑھ کے چادر دینے کی ہمت کسی نے نہیں کی۔ اسی چیز کی وجہ سے معاشرے تباہ ہوتے ہیں۔ شہید سعید کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تین چار نکات کے اندر تو یہی ہے۔ بس عزیزوں، ہم اور آپ جو حالت انتظار میں ہیں، شہید سعید ہمارے اس قافلے کے ایک شہید ہیں، الحمدللہ کہ ہم شہداء کے قافلے کے وارثین ہیں انشاءاللہ، مگر اس نقطے کے ساتھ کہ قرآن کی اس آیت نے کہا وما بدلوا تبدیلا، دیکھو مبادہ تبدیل مت ہو جانا۔ بڑے بڑے انقلابوں میں لوگ تبدیل ہو گئے، رسول اللہ کے انقلاب میں لوگ تبدیل ہو گئے، اس انقلاب میں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس صدی کے اندر، امام خمینی کا انقلاب، اس میں بڑی بڑی قداور شخصیات تبدیل ہو گئیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہیں جب تک عہدہ نہیں ملا، تمہیں مسئولیت نہیں ملی، ذمہ داری نہیں ملی، اس وقت تک تم نے خدا سے وعدہ کیا، لیکن جب وہ عہدہ، ذمہ داری، مسئولیت مل گئی تو اپنے وعدے کو کہیں توڑ تو نہیں دیا۔ اگر ایسا کرو گے تو نفاق دل کے اندر آ جائے گا، اور جب نفاق دل کے اندر آتا ہے عزیزوں تو پھر انسان کے لیے مصیبت آتی ہے۔ بس آپ کی زحمت کو میں تمام کیا، شہید سعید کی زندگی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو سعادت مندانہ زندگی گزارو، سعادت مندانہ موت کی طرف بڑھو، اپنے اس عہد و پیمان کو جو تم نے خدا سے لگایا ایک لمحہ بھی اس سے پیچھے نہ ہٹو، ہر وقت خداوند عالم سے اس عہد و پیمان کی پاسداری کی دعا کرو، اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ تمہارا وقت آ جائے۔ عزیزو یقیناً شہید سعید سعادت مند ہیں کہ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہوئے خدا کی راہ میں اپنی جان کو پیش کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ اور عرض کرتا چلوں کہ شہید سعید کی زندگی کے اندر ایک اور خصوصیت نظر آئی کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں جو زیارت اربعین کا ایک ٹکڑا ہے، مقصد امام حسین اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے فقط ایک استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں مصائب کی طرف، امام حسین علیہ السلام نے قربانی کیوں دی؟ زیارت اربعین کے جو زبان معصوم سے انشاء شدہ ہے اس کے اندر بیان کیا گیا کہ پروردگار حسین علیہ السلام نے قربانی دی، بذل مہجته فیک، خدایا تیری خاطر حسین نے اپنے خون کو بذل کیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا، فدا کر دیا۔ کیوں؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت، نادانی، گمراہی سے نکال سکیں۔ شہید سعید کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے، کتابوں کا ترجمہ کرنا، آرٹیکلز کا لکھنا، تقاریر کو جمع کرنا، ان میں سلیکشن کرنا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ کون سی چیز معاشرے کے اندر سے، مخصوصاً جو فکری افراد ہیں ان کی فکروں کی ارتقاء کے لیے کون سی چیز مفید ہے، اور شہید اس چیز کا شکار کیا کرتے تھے۔ میں نے بتایا آپ کو شہید مرتضیٰ متحری کے افکار کو پروان چڑھایا ہے۔ لہذا شہید سعید کی زندگی میں نظر آیا کہ جس طرح ان کے مولا نے لوگوں کو جہالت، نادانی، غفلت سے نکالتے ہوئے اپنی قربانی پیش کی، شہید سعید نے امام حسین کی پیروی کرتے ہوئے اسی راہ میں اپنی قربانی پیش کی کہ ان کی کاوشوں کا ایک نتیجہ باہر لگا ہوا ایک اسٹال ہے کہ جس کے اوپر متعدد کتابیں موجود ہیں، کہ ان کتابوں کے اندر معرفت ہے، ان کتابوں کے اندر رہنمائی ہے، ان کتابوں کے اندر ہدایت ہے، کہ شہید نے اپنے مولا کی پیروی کرتے ہوئے معاشرے کو معرفت عطا کرنے کی کوشش کی۔ عزیزوں یہ شخصیت ہمارے درمیان سے چلی گئی، لیکن ایک اعتبار سے یہ شخصیت ہمارے درمیان موجود بھی ہے. آپ سب کی یہاں موجودگی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ شہید جانے والا گیا نہیں ہے, ہمارے درمیان موجود ہے, اس فرق کے ساتھ کہ ہم اسے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے, وہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اس فرق کے ساتھ کہ وہ ہمیں محسوس کر رہا ہے, ہمیں سن رہا ہے, ہم اس کو نہیں سن رہے. اور یقیناً ہماری اس گفتگو, ہمارے اس کلام, ہماری تمام چیزوں کی خدا کی بارگاہ میں, جیسے مولانا عقیل موسیٰ نے کہا, گواہی دینے والا ہے, اپنے دوستوں کو دیکھ رہا ہے کہ ہاں یہ میرے ساتھ تھے, میرے ساتھ بیٹھتے تھے, میرے ساتھ رہتے تھے, اپنے ان تنظیمی دوستوں کو دیکھ رہا ہے یہ شہید کہ یہ میرے ساتھ تھے, میرے لیکچرز کو سنا کرتے تھے, مجھے بلایا کرتے تھے تنظیم نو میں, میری باتوں کو سنتے تھے, اور اس کے بعد ابھی دیکھ رہا ہے کہ ہم میں سے کتنے افراد انشاءاللہ اپنے اس وعدے پر باقی ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب باقی ہوں گے. عزیزوں, یہ وہ راستہ ہے جس کو کربلا نے ہمارے لیے چھوڑا, کہ دیکھو خدا وند عالم سے لگائے ہوئے عہد و پیمان کو, ولایت سے لگائے ہوئے عہد پیمان کو آخری سانس تک باقی رکھنا. اور جب کربلا کے اندر ہم آ کر عہد و پیمان کی پاسداری دیکھتے ہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک شہید نظر آتا ہے, بچوں میں بھی نظر آتا ہے, بڑوں میں بھی نظر آتا ہے, اور فقط شہداء میں نہیں, مخدرات عصمت میں نظر آتا ہے. عہد و پیمان کی پاسداری ہے کہ جناب زینب جب جاتی ہیں اس دربار میں اور وہ ظالم جناب زینب کے دل کو دکھانے کے لیے پوچھتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا, تو جناب زینب اسی عہد کو یاد رکھتے ہوئے کہتی ہیں, ما رأیت الا جمیلا, میں نے تو سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں, تو میرا دل دکھانے کی کوشش کرتا ہے, میں نے تو خوبصورتی دیکھی ہے, میں نے راہ خدا میں قربانی دی ہے, میں نے حسین مقدس کے جسم مطہر پر ہاتھ رکھ کر خدا سے کہا, ربنا تقبل منا, پروردگار قبول فرما اس قوم سے, تم میرا دل دکھانا چاہتے ہو, نہیں ہم نے خوبصورتی دیکھی. کیوں؟ کیونکہ خدا وند عالم کے عہد و پیمان کے پاسدار ہیں یہ لوگ. عزیزوں, بس ایک ایک شہید کربلا کا اسی خدا سے لگائے ہوئے عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا سے گیا, چاہے وہ حضرت علی اکبر ہوں, جناب قاسم ہوں, اون محمد ہوں, اور خود امام حسین علیہ السلام ممتاز ہیں عزیزوں تمام شہادتوں کے اندر. میں نے یہ لفظ استعمال کیا ممتاز ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح کی شہادت امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے ایسی شہادت کسی کی بھی نہیں. امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور دوسرے شہداء کربلا کی شہادتوں کو الگ سمجھنے کے لیے فقط اتنا کافی ہے کہ ہر شہید کی شہادت سے پہلے اسے سہارا دینے والا حسین موجود تھا, مگر جب میرا مولا حسین شہادت کے لیے چلا تو اسے سہارا دینے والا کوئی موجود نہیں. جب ہر شہید نے امام حسین کی شہادت کو الگ دیکھنے کے لیے اس جملے کا سمجھنا کافی ہے کہ جب ہر شہید سواری سے زمین کی طرف آیا اور اس نے آواز دی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, تو حسین ہر کسی کے جنازے پر پہنچے ہیں, تڑپتی ہوئی لاشوں پر پہنچے ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہے کربلا کے شہداء کی کہ جو جب زمین پر تشریف لائے تو حسین کے سرحانے کوئی موجود نہ تھا. عزیزو, کربلا کے اندر امام حسین نے اپنے عہد کی پاسداری کی, پروردگار تیری بارگاہ میں عہد لے کر آیا ہوں, اس عہد کو ادا کرنے کے لیے اصغر کو لایا ہوں, اس عہد کو ادا کرنے کے لیے اکبر کو لایا ہوں. ایک ایران کے شاعر نے بہت خوبصورت اشعار میں اس کو بیان کیا. اس شاعر نے بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ بحر قربانی بے درگاہت سر آوردے ہم, اے میرے پروردگار قربانی دینے کے لیے تیری بارگاہ میں اپنا سر لایا ہوں, نہ تنہا سر کہ از سر ہم برایت بہتر آوردم, نہیں فقط اپنا سر نہیں لایا, اپنے سر سے زیادہ عظیم چیز لے کر آیا ہوں, اپنے سر سے زیادہ بہتر لے کے آیا ہوں. کیا لے کر آیا ہوں؟ برائے گفتن اللہ اکبر روز ظہر عاشورا, برائے گفتن اللہ اکبر اکبر آوردم, میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے کے لیے ظہر عاشورا میں اکبر کو لے کر آیا ہوں. علی را در غدیر قم بگرفت بے دست نبی, غدیر قم میں علی نے علی کو رسول نے ہاتھوں پہ اٹھایا تھا, میں اپنے ہاتھوں پہ اٹھانے کے لیے علی اصغر کو لے کر آیا ہوں. آخری جملے بڑے عجیب ہیں, آخری جملے بڑے عجیب ہیں حسین کی زبانی جو شاعر نے بیان کیے. کہتے ہیں تائن کے ہمدردی کنم با مادرم زہرا, میں اپنی ماں کے درد کو محسوس کرنے کے لیے برائے خوردن سیلی سے سال دختر آوردم, تھپڑ کھانے کے لیے, تماچے کھانے کے لیے تین سالہ بچی کو لایا ہوں تاکہ میں اپنی ماں کے اس درد کو سمجھ سکوں. جب میری ماں نے آواز دی تھی یا فضت خزینی, اے فضا میرا ہاتھ تھام لے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ حسین کن قربانیوں کے ساتھ آئے ہیں عزیزوں، مگر کربلا میں حسین کی قربانی کا اپنا انداز الگ ہے۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا، تمام شہدا جاتے ہیں، حسین سوار کرتے ہیں، اب حسین جانا چاہتے ہیں، کوئی سوار کرنے کے لیے نہیں آتا۔ اللہ اکبر، وہ وقت آیا حسین خیمے میں جاتے ہیں۔ روایتوں میں بیان کیا گیا خیمے کا در پردہ اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، حسین پھر اندر چلے جاتے ہیں، پھر اٹھتا ہے پھر گر جاتا ہے، متعدد بار۔ گویا سیدانیہ حسین سے کہہ رہی ہوں گی، اے میرے مولا، اے ہمارے آقا، آمائے کس کے سہارے آپ چھوڑ کے جاتے ہیں؟ امام حسین میدان کی طرف روانہ ہونا چاہتے ہیں، عزیزوں سواری پر سوار ہوئے۔ تاریخ نے بیان کیا مولا نے ایڑ لگائی، سواری نے بڑھنے سے انکار کیا، مولا نے کلام کیا، اے اسب با وفا، تو بڑا با وفا ہے، کب تک میرا ساتھ دیا ہے؟ میں معلوم، مجھے معلوم ہے تھک چکا ہے، بس یہ آخری زحمت ہے۔ سواری نے اپنا سر نیچے کیا، گویا زبان سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ مولا نے دیکھا امام حسین کی 3 سالہ بیٹی سمے اسبا سے لپٹی ہوئی ہے، گویا کہتی ہے، اے سواری، میرے بابا کو دوبارہ میدان میں لے کر نہ جا، کس کے سہارے اب ہم زندگی گزاریں؟ اللہ اکبر۔ عزیز و مولا سواری سے زمین پر تشریف لائے، اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، اے سکینہ اب تمہارے بابا کے جانے کا وقت ہے، اے سکینہ اب صبر کی منزلیں ہیں، اے سکینہ اب تمہیں امتحان سے گزرنا ہے، دیکھو اب تمہاری یتیمی کا مرحلہ آنے والا ہے۔ دل کہتا ہے جب حسین نے کہا ہوگا، سکینہ تمہاری یتیمی کا وقت آ گیا ہے، شاید سکینہ کا ذہن گیا ہوگا اس خبر کی طرف جب مسلم کی خبر شہادت آئی تھی، خبر دینے والے نے کہا تھا مولا حسین مسلم شہید ہو گئے، حسین نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہا ذرا مسلم کی یتیم بچی کو بلا کر لاؤ۔ مسلم کی یتیم بچی آئی تھی، حسین نے آغوش میں بٹھایا تھا، دست شفقت سر پہ پھیرا تھا، سکینہ کے ذہن میں شاید منظر آیا ہو، اچھا یتیمی کا وقت آ رہا ہے، یعنی اب لوگ آئیں گے، دست شفقت سر پہ پھیریں گے، میں عرض کروں گا سکینہ تیری یتیمی کا انداز جدا ہوگا، آنے والے آئیں گے ضرور، کوئی تازیانہ لے کر آئے گا، کوئی تماچے مارنے آئے گا، کوئی کانوں سے گوشوارے چھینے گا، ارے دامن میں آگ لگے گی، سکینہ تڑپ کر پوچھے گی، اے لوگوں نجف کا راستہ بتا دو، ارے میں اپنے دادا سے شکوا کروں، اے میرے جد علی، آپ کی پوتی کے دامن میں آگ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بارِ اللہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ مرحوم شہید سعید حیدر زیدی کی روح کے درجات کو بلند فرما۔ خداوندہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ان کے تمام لواحقین کو صبر عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں کہیں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، تمام اسلامی تحریکوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے رہنے چاہنے والے موجود ہیں، ان سب کی جان مال عزت آپ کی حفاظت فرما۔ خدایا ایام عزا آنے والا ہے، ایام عزا میں فرشائے عزا کی، عزاداروں کی حفاظت فرما، ممبروں کے تقدس کی حفاظت فرما، ہمیں ممبر کے تقدس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ممبر کو کہ جو امانت ہے، غالیوں سے نسیریوں سے پاک رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا، تجھے تیری رحمت کا مغفرت کا واسطہ، موجودین کے جو مرحومین ان سب کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان سب کو شفا عنایت فرما، جو مومنین پاکستان میں شیعت کی عزت کے لیے، وقار کے لیے، حقوق کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان سب کی کوششوں کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ تمام مراجع اعظام کو، رہبر معظم کو، سید حسن نصر اللہ کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے مولا کی خدمت کا شرف عنایت فرما۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس سے شہید سعید حیدر زیدی کی روح کو اسال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔